باقاعدہ کاروائی کے آغاز سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں آج کی محفل کے صدر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج کے اوپر اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب سے جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں وہ بھی اسٹیج پر اپنی نشست پر تشریف لائیں. ہماری آج کی اس نشست کے جو دو بقیہ پریزنٹرز ہیں یا دو بقیہ جو لیکچررز ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر تشریف رکھیں. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں اسٹیج پر تشریف رکھیں. ہماری جو نشست کل ہوگی اس کے ایک مقرر یہاں تشریف فرما ہیں جناب عبد الودود خان صاحب, میری گزارش ہے ان سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں یہاں پر اسٹیج پر تشریف لے آئیں. حضرات مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انجمن خدام القرآن جس کی دعوت پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اس کا ایک بہت ہی مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آج سے لگ بھگ 33 سال قبل سن 1972 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. جب یہ انجمن قائم کی گئی تھی اس وقت اس کے اغراض و مقاصد جو طے کیے گئے تھے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ ہمیں اس امر کا شدید احساس ہے کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کا خواب امت مسلمہ میں تجدید ایمان کی عمومی تحریک کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے لازم ہے کہ اولا منبع ایمان و یقین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر تشہیر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے. لہذا ہم چند خادمان کتاب مبین مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب موصوف کی رہنمائی میں مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے کوشاں ہوگی. نمبر ایک, عربی زبان کی تعلیم و ترویج. نمبر دو, قرآن مجید کے مطالعے کی عام ترغیب و تشویق. نمبر تین, علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت. نمبر چار, ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو مقصد زندگی بنا لیں. اور نمبر پانچ, ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے. یہ جو مقاصد اغراض و مقاصد اس وقت متعین کیے گئے تھے بحمد اللہ ان پر مناسب انداز میں پیش رفت جاری ہے. عربی زبان کی تعلیم و ترویج کے لیے بہت سے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے. قرآن مجید کے مطالعے کی اور دروس قرآن کی جو ہے محافل کا انعقاد وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرکزی انجمن خدام القرآن کے تحت جو ہے بہت سے مقامات پر جاری ہے, اور اب تو اس قرآن مجید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے سے جو وسائل میسر آئے ہیں اس کے نتیجے کے طور پر آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پیغام, قرآن کا یہ پیغام اور رجوع الی قرآن کی یہ تحریک جو ہے اس کا تعارف دور دور تک پہنچ چکا ہے, اور اس کی کیفیات کو صحیح طور پر بیان کرنا آسان نہیں ہے جس طرح سے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر لاہور میں تو جس طرح سے لوگوں کا رابطہ دور دور کے علاقوں سے ہو رہا ہے. اسی طرح سے قرآن اکیڈمی بھی الحمدللہ قائم کر دی گئی تھی, اور قرآن اکیڈمی نے اپنے ان تمام مقاصد کے لیے عملی طور پر بہت سی جو ہے اقدامات کیے ہیں. ایک سالہ رجوع الی القرآن یہ انجمن خدام القرآن کے تحت ایک کورس ہوتا ہے جس میں پڑھے لکھے لوگوں کو جو گریجویٹس ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, انہیں یہاں پر ایک سال کے لیے 9 ماہ کے لیے جو ہے یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے, عربی زبان کی تعلیم ہے, اور انہیں اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس تجدید ایمان کی دعوت کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے قرآن کالج قائم کیا گیا ہے، یہ وہی کالج ہے جس کے آڈیٹوریم میں اس وقت آپ حضرات تشریف فرمائیں۔ یہاں پر انٹرمیڈیٹ اور بی اے کی سطح پر جو ہے تعلیم دی جاتی ہے نوجوانوں کو، اور ساتھ قرآن مجید سے جو ہے روشناس کرایا جاتا ہے، اور انجمن خدام القرآن کے تحت بہت سے علمی تحقیقی اور تصنیفی کام جو ہیں اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں، کئی مجلے ہیں جو جاری ہیں جو یہاں سے جو ہے چھپ رہے ہیں اور لوگوں تک یہ دعوت پہنچا رہے ہیں، اور اسی انجمن کے تحت قرآن اکیڈمی لاہور میں سال 2004 میں اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سیکشن کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا ہے، تاکہ وہ جو کام ہے بحث و تحقیق کا کام، ریسرچ کا کام، اسے مزید جو ہے بھرپور انداز میں اور پروگریسولی جو ہے اسے آگے بڑھایا جا سکے۔ آج کی یہ جو محفل ہے، آج کی نشست ہے، اور کل بھی انشاءاللہ نشست یہاں ہوگی، اس کا دوسرا حصہ وہ اسی سیکشن کے تحت جو ہے منعقد کر رہے ہیں۔ اس انجمن خدام القرآن مرکزی انجمن کی کئی جو ہے وہ سسٹر آرگنائزیشن مختلف شہروں میں بھی قائم ہیں، قرآن اکیڈمیز بھی تقریباً تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان میں وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور الحمدللہ یہی کاز جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو اس کے تعارف کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اگر اس مقصد کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوں اور کوئی کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنا چاہیں، اس کے ساتھ شراکت کرنا چاہیں، تو اس کے لیے میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بہت سے طریقے ممکن ہیں۔ انجمن کے کچھ جو ہے تعارفی لٹریچر نیچے دستیاب ہے، اسٹال لگا ہوا ہے باہر نیچے فائر میں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے ممبر شپ فارم بھی مل جائیں گے۔ انجمن کا جو خبر نامہ ہے جو ہم شائع کرتے ہیں جو اس کی ایکٹیویٹیز کے، وہ بھی وہاں نیچے دستیاب ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں وہاں سے۔ اور ایک ہینڈ بل ابھی آپ کو یہاں تقسیم کیا گیا ہے جس میں خوشخبری کا ایک عنوان ہے، اس کی پشت پر جو ہے آپ کے لیے ممکن ہے کہ اگر کوئی آج کی نشست یا کل کی نشست سے متعلق سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال جو ہے وہ آپ اس پر لکھ سکتے ہیں، یا اس میں ہمارے کام کے ساتھ کسی قسم کی کا تعاون آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ انجمن خدام القرآن کا مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے یہ جو دو روزہ پروگرام مرتب کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کیا موٹیویشن ہے، اس کے ضمن میں میں نے ایک مختصر سی تحریر جو ہے وہ لکھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے لیے ہمارے پیش نظر مقصد کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں اس پروگرام سے۔ اس تحریر کا عنوان ہے از ربا آخر چمی زائد فتن۔ ربا سے سوائے فتنے کے اور کیا بڑھ سکتا ہے، کس چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ یہ علامہ اقبال کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے جس کو عنوان بنایا ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ بات بلا جھجک اور بغیر کسی تکلف کے کہی جا سکتی ہے کہ اس کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہیں۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہمگیر اکائی ہے، یعنی اسلام کے ایمانی اور اعتقادی امور کا انفرادی اور اجتماعی اعمال و افعال سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا انسانی جسم کا جان اور روح سے۔ اسی طرح کا معاملہ انفرادی اور اجتماعی معاملات اور اجتماعیت کے مختلف گوشوں کا آپس میں بھی ہے۔ معاشی امور کے ضمن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کا ایمانیات سے تو تعلق ہے ہی، سماجی و معاشرتی مقاصد سے بھی گہرا ربط و تعلق ہے۔ ربا یعنی سود اس کی بہترین مثال ہے۔ بظاہر یہ ایک معاشی لین دین کا معاملہ ہے، لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اعتقادی سطح پر یہ اللہ پر ایمان و توکل کا براہ راست ناقب ہے۔ انسانی جان کی تیرگی اور قلب و روح کی قساوت کی علامت ہے۔ یہ بھی اصل میں علامہ اقبال کے ایک شعر کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، اور اس مصرے کا، جس میں انہوں نے کہا از ربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ۔ اور بین الانسانی معاشرتی اقدار کے لیے محیب فرید کی مانند ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ آدمی در رندہ بے دندان و چنگ، شاید اسی بنا پر فرمایا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قوم میں اللہ پر ایمان کے دعوے کے باوجود ربا کے معاملات غلبہ پالیں اس قوم کو غربت و افلاس کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم یظہر فیہم الربا الا واخذوا بالسنا وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا واخذوا بالرعب، کہ جس قوم میں ربا جو ہے عام ہو جاتا ہے، وہ غلبہ پا لیتا ہے ربا کے معاملات، اسے قحط کے عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے، رشوت کا لین دین، اسے رعب کے عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، وہ قوم جو ہے وہ ڈرپوک ہو جاتی ہے، مرعوب ہو جاتی ہے. حدیث مبارکہ میں بیان کردہ اس وعید کو جان لینے کے بعد اس حقیقت کو سمجھ لینا چندہ مشکل نہیں رہتا کہ ہمارے ملک میں مبینہ طور پر بیرونی سطح پر کشکول شکنی کے باوجود اور زر مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافے کے علی الرغم غربت میں روز افزوں اضافے اور عام آدمی کی معاشی پریشانیوں میں آف دا ریکارڈ ترقی کا اصل سبب کیا ہے؟ تو یہ اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اس نظام جو ربا کا نظام ہے اسے جو ہے چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، لہذا یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا. حقیقت کے پیش نظر کس قدر قابل افسوس بات ہے کہ آج 57 برس گزرنے کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ام الخبائث یعنی سود کے حوالے سے اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں 57 برس پہلے تھا، بلکہ بعض حوالوں سے ترقی معکوس کا شکار ہے. قائد اعظم نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کی عمارت کی افتتاح کے موقع پر واشکاف الفاظ میں وہ حقیقت بیان کر دی تھی جو مذکورہ بالا حدیث میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے منکشف کی تھی. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مغرب کے سود پر مبنی معاشی نظام نے انسانیت کو سوائے پسماندگی اور محرومی کے کچھ نہیں دیا. یہ ان کی انگلش میں تقریر تھی جس کا پورا اقتباس جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس. انسانی مسائل کم ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ کی جانب گامزن ہیں. اپنی اسی تاریخی تقریر میں قائد اعظم نے ماہرین معاشیات کو اسلامی اصولوں پر مبنی نظام وضع کرنے کا ٹاسک دیا تھا تاکہ ایک حقیقی فلاحی اسلامی ریاست کے تقاضے پورے کیے جا سکیں. گزشتہ 57 برس کے دوران معیشت کو سود سے پاک کرنے کے ضمن میں کئی کوششیں بھی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی کوشش نہیں ہوئی، کوششیں ہوتی رہی ہیں. صرف چند کا اشارتاً ذکر مفید رہے گا. 1969 میں اسلامی آئیڈیالوجی کاؤنسل، جسے بعد میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہا جاتا تھا، نے یہ فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، لہذا اسے ملکی معیشت سے دیس نکالا دیا جائے. پھر اسی کاؤنسل نے 1980 میں بلا سود نظام معیشت پر تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے حکومت وقت کو پیش کی. بعد ازاں 1984 میں مارک اپ فائنانسنگ پر تنبیہی رپورٹ جاری کر کے کونسل نے اپنی ہی سابقہ رپورٹ کی بعض کمزوریوں کا ازالہ کر دیا. اس پر میں انشاءاللہ تفصیلا کل جو ہے کچھ ذکر گفتگو کروں گا کہ وہ کیا کمزوریاں تھیں جس کے نتیجے میں انہیں ایک ریوائز رپورٹ پیش کرنی پڑی. اس کے بعد 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے طویل سماعت کے بعد یہ تاریخی فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہونے کی بنا پر اس لائق ہے کہ اس سے متعلقہ قوانین کو قانون کی کتابوں سے خارج کیا جائے، اور جون سن 1992 تک متبادل قانون فراہم کر کے ان کے مطابق معاملات کو استوار کیا جائے. بجائے اس فیصلے پر خلوص سے عمل درآمد کرنے کے، مفاد پرستوں کی کچھ ایک گروہ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور یوں معاملے کو طویل مدت تک کے لیے التوا میں ڈال دیا گیا. 1992 میں ہی کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی نے بھی غیر سودی نظام معیشت پر اپنی تفصیلی رپورٹ کابینہ کو پیش کر کے حکومت وقت پر اتمام حجت کر دی. 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے انجمن خدام القرآن کے صدر مؤسس جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ایک نجی ملاقات میں وعدہ کیا کہ غیر سودی نظام معیشت پر مثبت پیش رفت کے ضمن میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا. وہ یہاں وعدہ کر کے گئے تھے. اس دوران انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے مظاہروں، سیمینار اور مراسلاتی مہم کے ذریعے انسداد سود کے حق میں ایک بھرپور مہم بھی چلائی گئی تاکہ انہیں جو ہے یہ ایک سپورٹ مل سکے کہ عوام کی طرف سے بھی ایک خواہش کا اظہار ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سود جو ہے اس کا خاتمہ ہو، لہٰذا ہم نے ایک بھرپور مہم یہاں سے لانچ کی. لیکن کافی مدت گزار دینے کے باوجود حکومتی سطح پر کسی مثبت پیش رفت کے آثار نظر نہیں آئے. بالآخر 1999 میں سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دیا اور ایک مرتبہ پھر تمام امور پر بالکل ابتدا سے بحث کا آغاز کیا. میں آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اس 5 رکنی بینچ میں جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب بھی اس کے ایک ممبر تھے. آج وہاں تشریف فرما ہیں. آج انشاءاللہ ہم ان سے اس کی تمام رودات جو ہے اور اس کا پس منظر اور پس منظر بھی سنیں گے. تقریباً 4-5 ماہ پر محیط سماعتی نشستوں کے بعد فاضل عدالت نے من جملہ انہی فیصلوں کا ارادہ کیا جو 8 برس قبل فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے تھے. سپریم کورٹ کے 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں حکومتی اداروں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ جون 2001 تک غیر سودی نظام کے جملہ تقاضے پورے کر کے معاملات کو اسلامی طریقوں کے مطابق استوار کر لیں. ایک آزاد عدلیہ کے اس فیصلے پر قوم نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ اب امکان پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کے خلاف چھیڑی گئی جنگ سے رستگاری کے حالات فراہم ہو سکیں. یہاں ایک مرتبہ پھر ہماری قومی اور اجتماعی بدقسمتی نے سر اٹھایا. کورٹ کے اس فیصلے کی شکل میں اللہ کی طرف سے اتمام حجت قائم ہونے کے باوجود حکومت وقت نے یو بی ایل کے کاندھوں پر رکھ کر یہ بندوق چلائی کہ جب کورٹ کے فیصلے کے مطابق مدت مہلت نزدیک آئی تو معلوم ہوا کہ اس فیصلے کے خلاف کہیں عالم بالا ہی بالا میں ایک ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے. ریویو پیٹیشن کی سماعت کا وقت آیا تو کیفیت یہ تھی کہ سابقہ بینچ کے ججز میں سے 3 ججز پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھانے کی بنا پر یا کسی دوسرے سبب سے ریٹائر ہو چکے تھے. جسٹس صاحب بھی جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے بھی پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا. جو 2 باقی تھے ان میں سے ایک فاضل جج 1999 کے فیصلے کے سگنیٹری ہونے کے باوجود اب بالکل مختلف انداز میں کورٹ کی نمائندگی کر رہے تھے. بقیہ ججز نئے تھے. بہرحال اس موقع پر بینچ نے سابقہ فیصلے میں یہ تبدیلی کر دی کہ اب مدت مہلت یعنی ڈیڈ لائن جون 2001 نہیں بلکہ جون 2002 شمار کی جائے گی. گویا ٹرانسفارمیشن کے لیے مزید 1 سال کی مہلت دے دی گئی. اللہ کے خلاف اعلان جنگ جاری رکھنے کی یہ مہلت بھی بنام خدا مکمل ہوئی تو ایک مرتبہ پھر کورٹ میں سٹیج سجایا گیا. اب کی بار یہ تدبیر پہلے سے ہی کر لی گئی تھی کہ بینچ میں موجود وہ واحد جج جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ سابقہ فیصلوں کے شاہد بھی تھے انہیں بیک بو کے طلب منصب منصفی سے ہٹا دیا گیا. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. قصہ مختصر، نوبت بہیں جا رسید کی اب پی سی او پر حلف اٹھائی ہوئی عدالت نے اپنے ہی سابقہ فیصلے کو کل عدم قرار دینے میں کوئی ہار محسوس نہ کی اور یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ 1999 والا فیصلہ عدل کے تقاضوں سے متجاوز تھا، لہذا کل عدم کیا جاتا ہے اور معاملہ شریعت کورٹ کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے 1991 والے فیصلے پر نظر ثانی کر لے. اس فیصلے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ایک فائدہ ضرور ہے اور وہ یہ کہ علامہ اقبال کے اس شعر کی صداقت کے لیے زندہ مثال ہاتھ آ جاتی ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے یا گھٹ کے رہ جاتی ہے، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. یعنی بندگی اور آزادی جو ہے یہاں پر پی سی او کا ہونا یا نہ ہونا وہ اس سے مراد ہے. گزشتہ 3 برسوں سے اب یہ فیصلہ شریعت کورٹ کے ساتھ کھانے کی زینت ہے. بدقسمتی سے امت مرحوم کی قسمت 2 برے انجاموں کے مابین معلق نظر آتی ہے، الا یہ کہ رحمت خداوندی ہماری دستگیری فرما لے، اور یہ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی وقت بھی شامل حال ہو سکتی ہے. ایک انجام ان تاریخی حربوں کی صورت میں ہے جو اللہ کے خلاف جنگ کا چیلنج قبول کرنے پر ہر روز ایک نئی افتاد کی مانند ہماری پیٹھوں پر برستا ہے. جو دن گزر رہا ہے وہ گویا اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے کہ ہم نے اس پر ڈٹائی کے ساتھ جو ہے اڑے رہنے پر اپنے آپ کو تیار کیا ہوا. ملک کو لاحق داخلی اور خارجی خدشات اس جاری جنگ کے نتائج کا محض ایک پرتاؤ ہیں. اصل انجام کو زبان پر لانے سے ہی کب کبھی طاری ہوتی ہے. دوسرا متوقع انجام اس جیسا ممکنہ المیہ ہے جو سن 2002 میں پی سی او پر حلف اٹھائی ہوئی کورٹ کے ہاتھوں کمال ہوشیاری سے انجام پذیر ہوا تھا، یعنی خاتم بدہن کہ کہیں یہی کھیل فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی نہ کھیل دیا جائے اور یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ہی نہ نکال دیا جائے اس صورتحال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ وقت دعا ہے. ہر ہوش مند اور باشعور شخص کو معاملے کی نزاکت پہچان کر دعا کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مورخہ 16 اور 17 فروری کو بعد نماز مغرب قرآن آڈیٹوریم میں ہونے والے سیمینار بعنوان اسلام اور بینکنگ کا ہدف اور محرک بھی یہی ہے کہ موضوع کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں عمومی آگاہی پیدا کی جائے. دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ سیمینار علم و آگاہی کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. حضرات یہ اس کا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہماری جو یہ نشستیں ہیں آج کی اور کل کی اس میں ہم نے ایک معنوی تقسیم رکھی ہے. آج ہم سود کے متعلق ربا سے متعلق کچھ اصولی باتیں جو ہیں اس پر گفتگو سنیں گے. اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے, کس طریقے سے یہ ایک پورے نظام کو جو ہے جکڑ بندی میں لے آتا ہے سودی نظام. سود حقیقت میں ہے کیا, قرآن نے سود کو کیا بیان کیا ہے, حدیث میں سود کا جو ہے وہ وضاحت کس طریقے سے ہوئی ہے, اور اسی طریقے سے پاکستان میں انسداد سود کے حوالے سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں, اس کا ماضی کیا ہے, حال کیا ہے, اور مستقبل کے امکانات کیا ہیں. تو یہ آج کے موضوعات ہیں انشاءاللہ. کل ہم اس کے نسبتاً جو ہے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور وہ یہ کہ سودی غیر سودی نظام کے لیے حقیقی جو ہے اسلامی اساسات کیا ہیں. بہت سی اساسات ہیں جن پر کچھ کام ہو رہا ہے, اسلامی بینکاری ہو رہی ہے, اگر وہ صحیح ہیں تو وہ کس حد تک صحیح ہیں, اگر ان میں کچھ غلطی ہے تو وہ کیا ہے, اس کی کوشش کی جائے گی نشاندہی کریں. اور پھر یہ ہے کہ ایک ایسا متبادل جو ابھی تک جس کا پوری طریقے سے تعارف نہیں ہو سکا, جس کی ایک کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے اسے پوری طرح سے ڈسکور نہیں کیا جا سکا, اس کا ایک تفصیلی تعارف جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے. تو یہ ایک معنوی ترتیب ہے. اس مختصر سے تعارف کے بعد, یا اگر تعارف زیادہ طویل ہو گیا تو اس طویل تعارف کے بعد اب میں آج کے سب سے پہلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں. جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. ان کا تعلق صادق آباد سے ہے اور بہت مناسب, یا کہنا چاہیے کہ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سائنس کے دونوں شعبوں سے ان کا تعلق ہے, فزیکل سائنسز سے بھی. یہ آئی سرجن ہیں, آئی اسپیشلسٹ سے آئی سرجن ہیں, اور ساتھ ہی سوشل سائنسز سے بھی ان کا تعلق ہے. ایک طویل عرصے سے جو ہے اسلامی نظام, خاص طور پر بینکاری کا نظام, اور کیسے غیر سودی نظام کام کرے گا, اس پر یہ کام کر رہے ہیں. مختلف جو فورم پہ جا کر لیکچر دیتے ہیں, آئی بی اے سکھر میں جو ہے یہ مستقل لیکچر دیتے ہیں موضوعات کے اوپر. تو ہمارے آج کے پہلے مقرر ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب ہیں, ان کے لیے ہم نے جو موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے جدید نظام بینکاری اور عالمی مالیاتی شکنجہ تاریخ کے تناظر میں. میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر مجلس, مہمانان گرامی اور معزز حاضرین, جدید بینکاری کیا ہے, اس نے کس طرح سے ایک عالمی مالیاتی شکنجے کی صورت اختیار کر لی ہے, اور پھر اس ضمن میں تاریخ کا تناظر کیا ہے, یہ موضوع اصل میں بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے, اور مختصر وقت کی ایک محدود نشست میں اس مضمون کا احاطہ کرنا قریباً ناممکن ہے. اب یہاں غالب کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ان کے اشعار کو مشکل سمجھتے ہوئے جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو غالب نے کہا کہ آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش, گوہم مشکل وگر نہ گوہم مشکل. اب کہتا ہوں تو بھی مشکل ہے, نہیں کہتا تو بھی مشکل ہے. تو اب سوچا میں نے یہ ہے کہ کچھ زیر سطح حقیقتیں اور کچھ معلوم حقائق, ان کو اس انداز میں, قدرے غیر روایتی انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلا جاؤں, اور کچھ بلینکس کو آپ وہ فل کرتے چلے جائیں. اس طرح سے محدود وقت میں ایک پورٹریٹ, ایک تصویر اس خون آشام درندے کی, یہ جو جدید بینکاری کی صورت میں عالمی مالیاتی شکنجہ جسے ہم کہہ رہے ہیں, اس کی ایک تصویر مکمل ہو سکے اور ہمیں اندازہ ہو سکے کہ عہد حاضر کس عذاب میں مبتلا ہے, اور عذاب کی اس بھٹی کو دہکانے والے اور دہکاتے چلے جانے والے کون ہیں. کیونکہ ہمارا جو مجمع ہے, مجھے اندازہ ہے کہ اکثر لوگ بینکاری اور معاشیات, یہ چونکہ یوں کہنا چاہیے اسپیشلٹیز ہیں, تو ان کا تعلق ان اسپیشلٹی سے نہیں ہے، ان نظامین سے نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے میں بینکاری کے ضمن میں ایک موٹی سی بات یہ بتا دوں کہ بینکاری اصلا دو چیزوں کا مرکب ہے. 13ویں اور 14ویں صدی میں جب یہ بینکاری منظم ہونا شروع ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک اگرچہ نئی اختراعات نے، ٹیکنالوجی نے اس کی شکل و شباہت میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، لیکن اصلا یہ بینکاری جو ہے سود اور جزوی ریزرو، فریکشنل ریزرو جسے کہا جاتا ہے، ان دونوں کا مرکب ہے. تیسرا ایڈوانس جو حقیقی معنوں میں ہوا ہے جدید بینکاری میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک منی ہے، لیکن یہ موضوع طویل ہو جائے گا. الیکٹرانک منی جو ہے اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. لیکن اصلا بینکاری کی یہ مضبوط عمارت جن دو انتہائی، یوں کہنا چاہیے کہ مستحکم بنیادوں پر کھڑی ہے اب تک، اس میں ایک تو سود ہے جس کے بارے میں ہم تقریباً واقف ہیں. سود کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو ہے وہ کل ہمارے ایک فاضل مقرر کریں گے، اور شرعی اصلاحات کی روشنی میں اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن عام طور پر سود کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے اس وقت بات سمجھانے کے لیے وہ بھی کافی ہے. البتہ دوسری چیز جسے فریکشنل ریزرو یا جزوی ریزرو کہا جاتا ہے، اس سے اکثر حضرات واقف نہیں ہیں. بینکروں نے اصل میں آغاز میں ہی یہ شرط منوا لی تھی کہ وہ اپنے سرمایہ کا 10 گنا قرض کے طور پر جاری کریں گے. یعنی اگر ایک بینک کے پاس 1 ارب روپیہ یہ ابتدائی ڈپازٹس ہیں یا اس کا پیڈ اپ کیپیٹل ہے یا سرمایہ کہہ لیجئے، تو وہ بینک 10 ارب روپے کے قرضے جاری کرنے کا حقدار ہے. یہ بات ذرا اچمبے والی ہے کہ پاس تو ہے 1 ارب روپیہ، تو یہ 10 ارب روپے کے قرض کیسے جاری کیے جا رہے ہیں؟ تو اصل میں قانونی طور پر یہ سہولت دی گئی ہے بینک کو کہ وہ 10% ریزرو کا بندوبست کر کے 10% محفوظ رکھ کر اپنے پاس، تاکہ لوگ اگر جو بینک کے ڈپازیٹرز ہیں وہ اپنی رقوم لینے کے لیے واپس آ جائیں تو بینک ان کی ادائیگی کر سکے، باقی رقم جو ہے وہ بینک قرض کے طور پر جاری کر سکتا ہے. اور زر کی گردش کا نظام ایسا ہے کہ کوئی رقم خاص کسی بھی مقصد کے لیے قرض کیوں نہ دی جائے، وہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ کے ذریعے دوبارہ گھوم کر بینک میں واپس آ جاتی ہے. لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے تکی کے نیچے رکھ کر کوئی نہیں سوتا. یہ رقم جو ہے اس میں سے پھر 10% ریزرو رکھ کر اسے پھر لینڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. جب اس طریقے سے 10 سرکل چلتے ہیں تو پھر گویا ریزرو رکھنے کے لیے قانونی طور پر اب کچھ باقی نہیں رہا. تو اب گویا بینک جو ہے اس کی یہ قرض دینے کی جو سطح ہے وہ سیچوریٹ ہو گئی ہے. یہ ریزرو جو ہے اسے سٹیچوٹری ریزرو بھی کہا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال وجود میں آتی ہے. 1 ارب روپے کی رقم 10 ارب روپے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو 9 ارب روپے اضافی ہیں اسے ایک سکاٹ ماہر معاشیات نے آؤٹ آف سائٹ کرنسی کا نام دیا تھا. یہ وہ کرنسی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ کسی حکومت نے اگر کچھ کرنسی اور پرنٹ کر لی تو انفلیشن ہو جائے گی، قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اس انفلیشن کے اور بھی اثرات ہوں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اسی قدر کرنسی اور پرنٹ کر لے جتنی اس کے خزانے میں پہلے موجود ہے تو کرنسی کی مقدار صرف 2 گنا ہوتی ہے. لیکن جب یہی کرنسی بینکنگ سیکٹر کے اندر آتی ہے تو یہ 10 گنا ہو جاتی ہے. انفلیشن اصل میں یہاں پیدا ہوتی ہے لیکن اس حقیقت کا سراغ آپ کو منی اینڈ بینکنگ کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہ چیز بینکروں کے مفاد میں نہیں ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے عہد حاضر میں اجتماعی اداروں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اس کی وجہ سے حقیقت کی نقاب کشائی کرنے کی جرت کوئی کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی کرے تو اس کا نام معاشیات کی کسی کتاب میں آنے نہیں دیا جاتا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ سود کے ساتھ ضرب کھا کر یہ جو فریکشنل ریزرو ہے، جزوی ریزرو، یہ کیا قیامت گھاتا ہے، اس کا کچھ جائزہ جو ہے وہ میں آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ پیش کروں گا. بنیادی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ سود کے ساتھ دوسری خوفناک چیز جو ہے وہ اصل میں یہ آؤٹ آف سائٹ کرنسی ہے جس کے جاری کرنے کا اختیار بینکروں کے پاس ہے. اگر دنیا کی کوئی حکومت اپنے بجٹ میں خسارہ محسوس کرتے ہوئے کچھ اور کرنسی چھاپنا چاہے تو عالمی مالیاتی نظام ایسا ہے کہ اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے. لیکن بینکر یہ کام ہر وقت اور ہر آن کر رہا ہے اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں، شاید کوئی ایکسیپشن ہو اس میں، دنیا کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ بینکروں کی مقروض ہو چکی ہیں. اب مائکرو لیول پر یہ جدید بینکاری جو ہے اس نے کس طرح سے ایک خوفناک اور خون آشام شکنجے کی صورت اختیار کی ہے، اسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 5.5% سالانہ سود، کیا کبھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہے؟ 5.5% سالانہ سود، 6%، 10%، 18% یا 20%، اس کا ذکر تو ہم سنتے ہیں، لیکن یہ 5.5% سالانہ سود، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون ادا کرتا ہے اتنی گراں شرح، تو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ میں اور آپ ہر شخص ادا کر رہا ہے. وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر فرٹیلائزر بنانے والی، کھاد بنانے والی ایک فیکٹری نے اپنے آغاز کے وقت 2 ارب روپے کا ایک لون لیا، تو پہلی سطح پر بینکر کا سود جو تھا اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے ایل سیز کھولی تو دوسری سطح پر بینکر نے اپنا سود وصول کر لیا. خام مال کے طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری میں یہ گیس استعمال کی جاتی ہے جسے ہم گھروں میں جلاتے ہیں، سوئی گیس. اب یہ گیس جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایس این جی پی ایل والوں نے یا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں نے، انہوں نے اسے ڈیولپ کیا ہے اور وہ بینک کے فائنانس پر کام کر رہی ہیں، تو یہ تیسری سطح پر بینکر کا سود ایڈ ہو گیا. پاور جنریشن، بجلی جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ان کے اپنے پاور جنریٹرز ہیں، ان میں جو فیول استعمال ہوتا ہے، اگر ڈیزل ہے یا فرنس آئل ہے جو بھی ہے، وہ او جی ڈی سی والوں کا پروڈکٹ ہے، تو چوتھی سطح پر بینکر کا سود اس طریقے سے وہ بھی شامل ہو گیا. اپنے اسٹاف کو، خاص طور پر جو ان کی مینجمنٹ سائڈ ہے، ان کو جو سہولتیں انہوں نے فراہم کر رکھی ہیں، لگژری گاڑیاں بھی ہیں اس میں، گھروں کے اندر الیکٹرانکس بھی ہے، وہ سب کا سب لیز پر ہے، تو ایک ردا اس طریقے سے بینکر کے سود کا اور چڑھ جاتا ہے. جس تھیلے میں یہ فرٹیلائزر پیک ہوتا ہے وہ روزانہ 80,000 تھیلے درکار ہوتے ہیں انہیں، وہ بذات خود ایک انڈسٹری ہے. تو اس طریقے سے ایک سطح اور جو ہے وہ شامل کر لیجیے بینکر کے سود کی، تو 6 سطح پر بینکر کا سود یہاں تک پڑ چکا ہے. اور اس کے بعد یہ فرٹیلائزر بننے کے، یعنی عمل کے بعد، اب یہ ٹرانسپورٹ ہوگی. تو ٹرانسپورٹ میں آپ جانتے ہیں یہاں ایک دفعہ پھر بینکر کا سود جو ہے وہ شامل ہو جائے گا. اب اسے منڈی میں، ہم وہ بات جو ہے کہ منڈی سے ہو کر یہ گزرے گی تو اس میں پھر کئی اور چیزیں شامل ہو جائیں گی، اسپاٹ اور فیوچر پرائسز کا ڈفرینس جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، لیکن ہم اس کو اسکپ کر جاتے ہیں. اب اسے ہم لے جاتے ہیں کسان کے کھیت پر. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کسان کی صرف ایک ضرورت پوری ہوئی ہے، ابھی اس نے فرٹیلائزر کی ضرورت پوری کی ہے، ابھی اسے پیسٹیسائڈ بھی چاہیے، ابھی اسے سیڈ بھی چاہیے، اسے ٹریکٹر بھی درکار ہے، ٹیوب ویل بھی درکار ہے، ان کا فیول بھی درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ کے اور ایگریکلچر کے کچھ دوسرے امپلیمنٹ بھی چاہیے. تو یہ کم از کم 7 کموڈیٹیز ہیں جو اسے درکار ہیں، اور ان میں سے ہر کموڈیٹی اسی پروسیس میں سے ہو کر گزر رہی ہے. تو 7 کو 7 سے ضرب دے لیجئے تو یہ 49 لیول پر بینکر کا سود پڑنے کے بعد فرض کیجئے کپاس پیدا ہوئی. اب یہ کپاس جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگی، جننگ فیکٹریوں میں آئے گی، جننگ فیکٹریوں والے بھی لمٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک لیول اور سود کا پڑ گیا. یہ جننگ کے پروسیس سے نکلنے کے بعد اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں، تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 3-4 پروسیس ہوتے ہیں، اسپننگ ہوگی، کپڑا بنے گا، پھر اس کی فنیشنگ، اس کی ڈائنگ اور پرنٹنگ، اور اس کے بعد ایک بار پھر ٹرانسپورٹ ہو کر یہ مارکیٹ میں آئے گی. تو یہ 4-5 سطح پر اور سود پڑے گا. تو 55 لیول پر بینکر کا سود ادا کرنے کے بعد یہ کپڑا جو ہے یہ ہم نے پہنا ہے, اور اگر ایک سطح پر بینکر کا سود جو ہے وہ 10% ہو, اس کی شرح تو گھٹتی بڑھتی رہی ہے ماضی میں, لیکن اوسطن اگر اسے 10% سمجھا جائے تو 550% سود کی ادائیگی صرف اس ایک کپڑے کے اوپر ہم کر چکے ہیں, اور ابھی ہماری ایک ضرورت پوری ہوئی ہے. ابھی آٹا بھی درکار ہے, چینی بھی درکار ہے, گھی بھی درکار ہے, دوائیاں بھی درکار ہیں, اسٹیشنری بھی چاہیے, اس کے علاوہ کسی نہ کسی قسم کا فیول گھر میں جل رہا ہے, کوئی سواری استعمال کر رہے ہیں, اس سواری کا فیول ہے, گھروں کے اندر بجلی استعمال ہو رہی ہے. یہ 10 بیسک کموڈیٹیز ہیں. آسائشات کا اس میں کوئی ذکر میں نے نہیں کیا. اس 10 کو ذرا 550 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھیے, یہ 5500% سود جو ہے, ایک تہجد گزار کی کمر پر بھی یہ بوجھ لدا ہوا, اور وہ بھی چاروں ناچار, وہ جو اس زمانے کے رب بنے بیٹھے ہیں, وہ ان کی بندگی کرنے پر مجبور ہے. اور یہ ہے وہ ٹول جس کے ذریعے سے انہوں نے اس زمانے میں عوام کی حاکمیت مطلقہ کا دل فریب نعرہ دے کر اپنی ربوبیت مسلط کر رکھی تھی. صرف یہی ایک ٹول ہے. آپ جہاں بھی انالیسس کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو تہ میں یہ بات نظر آ جائے گی. سب سے اہم بات تو یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی حکومت دنیا کی اس وقت ایسی نہیں, بشمول امریکہ کی حکومت کے, بلکہ امریکہ کی حکومت تو دنیا میں سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے. کوئی حکومت ایسی نہیں جو بینکروں کی مقروض نہ ہو. تو پھر تھوڑا سا اپنے تخیل کو حرکت دیجئے تو آپ فوراً اس نقطے تک پہنچ جائیں گے کہ جمہوریت, فوج اور بادشاہت, دنیا بھر میں یہ تینوں ادارے بینکروں کے غلام ادارے ہیں. فنانس کے بغیر ان میں سے کوئی کام کر نہیں سکتا. فنانس کہاں سے آتا ہے؟ فوج کو بھی یہ فنانس جو ہے ڈیفنس بجٹ, نیشنل بجٹ میں سے ملتا ہے. اور نیشنل بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیشنل بجٹ میں تو پچھلی ڈیپٹ سروسنگ جو ہے اس کے لیے بھی سودی قرضہ لیا جاتا ہے, تو فوج کو کہاں سے ملے گا؟ تو وہ جو دے رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم قرض کس کس کو دے رہے ہیں, آگے جا کے کہاں کہاں تقسیم ہوگا. تو اس کے ذریعے سے وہ دنیا بھر میں فوج کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور جمہوریت تو ہے ہی پیسے کا کھیل, باقی رہ گئے وہ بادشاہ. تو بادشاہوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ ایک دو بادشاہتیں جو نام کی بادشاہتیں نہیں تھیں, بلاخر انہوں نے اپنے ہتھکنڈوں کے ذریعے انہیں بھی ورلڈ بینک کا مقروض کر دیا. یہاں سے یہ بات جو ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بینکاروں نے وہ الیوژنز, وہ فریب ہائے نظر جو انہوں نے کریٹ کر رکھے ہیں, اس کے ذریعے سے انہوں نے جب حکومتوں کو اس طریقے سے, اور ظاہر ہے پورے گلوب کے اوپر یہی تین قسم کی جو ہیں قوتیں وہ حکومت کر رہی ہیں, جمہوریت ہے, فوج ہے, بادشاہت ہے, جب انہوں نے ان کی رگے جان جو ہے دبوچ رکھی ہے, تو پھر ان کے تحت چلنے والے جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ یونیورسٹیاں ہوں, خواہ وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہوں, اور خواہ ان کے انتظام و انسرام کے تحت چلنے والے عبادت خانے ہوں, اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے مقاصد کی آبیاری کا بندوبست کر رکھا. لیکن یہ کہ یہ بات کسی کے سمجھ میں وہ آنے نہیں دیتے, اور وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو اس زمانے میں لوگوں کے ذہن پر مسلط ہو چکے ہیں, اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں کچھ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں, کچھ ایسا سحر پھونکتے ہیں کہ لوگ اپنے مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی بجائے, اس حقیقت کو بے نقاب کر لینے کی بجائے, کچھ ایسے سائڈ ایشوز میں پھنسے رہتے ہیں کہ جن میں پلس مائنس کرنا یہ جو ہے ہماری سیاسی حکومتوں یا دوسری حکومتوں کا ایک مشغلہ ہے عوام کو ذرا مطمئن رکھنے کے لیے, ورنہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. یہ اصل میں نے مائکرو لیول پر بات کرنے کی کوشش کی تھی. انفرادی سطح پر یہ 5500% کا شکنجہ جو ہے, اس نے کس طرح سے دبوچ رکھا ہے انسانوں کو, اور کس طرح سے ان کے اوقات اور ان کی محنتیں وہ نچوڑی جا رہی ہیں. انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کس بوجھ نے ان کی کمر دوہری کر رکھی ہے. صبح سے لے کر شام تک ایک انسان بھاگ رہا ہے, اور صحیح معنوں میں معاشی حیوان بن چکا ہے, لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بوجھ لادنے والا کون ہے, کس نے اس کی کمر توڑ رکھی ہے. جس کے پاس کچھ وقت تھا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے فرائض کے علاوہ نوافل کی صورت میں وہ ان سے محروم ہوا جو صرف فرائض کی حد تک تھا وہ ان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو پاکستان میں یہ بلا کنزیومر فنانس کے نام پر ہر آدمی کی گردن پر سوار کی جا رہی ہے. اس خوبصورت بلا میں ایسے خوبصورت کا لفظ اسی استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ پہلی بار یہ بات عمل میں آئی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو قرضے بڑے بڑے لوگوں کو ملا کرتے تھے, تو لوگ اب بھاگ بھاگ کر وہ فلیکسی لونز اور اس کے علاوہ وہ قسطوں پر ملنے والی چیزیں وہ لے رہے ہیں. لیکن دو یا تین سال کے عرصے میں لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کس طریقے سے اب ان کے ایسٹس جو ہیں وہ اونے پونے بک کر بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہے ہیں. اب وقت زیادہ نہیں لگے گا. اہل مغرب نے یہ تجربہ حاصل کرتے ہوئے انہیں کچھ وقت لگا تھا کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا اور اس زمانے میں وہ سہولتیں بھی نہیں تھیں کہ اعداد و شمار جلدی سے میسر آ جائیں. کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی آسانی سے میسر نہیں تھے. اب یہ تجربہ کرنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس مائکرو لیول سے اگر ہم ایک سٹیپ اب اوپر جائیں اور میکرو لیول کی بات کریں تو قومی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں کہ 36 بلین ڈالر کے قرضے اس وقت بھی ہمارے سر پر ہیں اور ان قرضوں کے ذریعے سے ہماری مقتدرہ کو ہر زمانے میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہر فکر اور سمجھ رکھنے والا فرد جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی رائے ضرور رکھتا ہے اور سمجھتا ہے. لیکن بالکل حالیہ جو یوں کہنا چاہیے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو جو ٹیکنیکلی تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا, اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا, اسی ملک کی ضلعی حکومتوں کو پچھلے ایک سال میں انڈیپینڈنٹ قرضے دے دیے گئے. نہ صوبائی حکومت درمیان میں ہے نہ وفاقی حکومت درمیان میں ہے. ایک سال اور خیر پور ڈسٹرکٹ کو سب سے پہلی ڈسٹرکٹ تھی جسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ قرضہ دیا تھا. اس کے بعد خانے وال, پھر لودرا, پھر رحیم یار خان, اس کے بعد تو اب بے شمار ڈسٹرکٹ ہیں جنہیں یہ قرضے دیے جا چکے ہیں. اور یہ قرضے وہ ہیں جو طلب بھی نہیں کیے گئے, یہ بھاگ بھاگ کر دیے جا رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ تو ہو بینکرپٹ تو اسی کی نابالغ اولاد کو وہی بینکر آ کر قرضے دے رہا ہو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو ان کی فسوکاری ہے اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے, بلینکس آپ فل کرتے چلے جائیں گے. تازہ ترین بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو کیبل سسٹم چلا ہے اور جس کے ذریعے سے ہماری قدروں کے خلاف ایک انتہائی خوفناک یلغار جو ہے قریانی اور فحاشی نے کر ڈالی ہے, اس کیبل کے بارے میں پیمرا کے جو قوانین ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کیبل کو کاٹ دینے کا جرمانہ 10 ملین روپے ہے. یہ کیبل سسٹم میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں یہ جو اریانی اور فحاشی کا ایک وہ سیلاب جو ہے اس نے رخ کر لیا ہے, ہماری قدروں کے خلاف, ہمارے ایمان کے خلاف, ہمارے اوقات کے خلاف جو یلغار ہے, اس کیبل کو اگر کوئی نقصان پہنچائے, اس کیبل کو اگر کاٹ دے کوئی شخص تو اسے 10 ملین روپے جرمانہ ہو سکتا ہے, 1 کروڑ روپے جرمانہ. اندازہ کیجئے یہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق ہماری روایات سے, ہمارے دینی ورثے سے, ہماری قومی یوں کہنا چاہیے اہمیت کی چیزوں سے ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس نے کروایا. یہ لنکس اب آپ جوڑتے چلے جائیے گا. اور اسی عالمی شکنجے کا جو ہے اب اگلا سٹیپ, اور یوں کہنا چاہیے یہ تقریباً تکمیلی مرحلہ ہے اب, اور وہ یہ ہے کہ WTO کی شکل میں یہ بینکر جو ہیں دنیا بھر کی حکومتوں کو بے اثر کر کے اور وہ جغرافیائی حدود جو کہنے کو موجود رہیں گی ان کے ہوتے ہوئے بھی ان جغرافیائی حدود سے بالا کر ایک حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بلکہ در حقیقت وہ ہو چکے ہیں, اب تو اس کا ایک رسمی اعلان ہونا باقی ہے. یہ اختیار پہلے ہی انہیں حاصل ہو چکا ہے مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے کہ وہ چاہیں تو ہمسایا ملک میں پروڈکشن کریں, اس ملک میں بیچیں اور جو سرمایہ ہے اسے تیسرے ملک میں لے جائیں. تو یہ جغرافیائی حد بندیاں کہیں ان کے راستے میں مزاحمت پیش نہیں کر سکتی۔ ڈبلیو ٹی او کی شرائط کے مطابق ممبر ملک سے جو ممبر ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنے پر کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی۔ تو اب ذرا تصور میں لائیے کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا ناظم اگر وہ یہ چاہے کہ میں اسرائیل سے کوئی چیز امپورٹ کروں اور جس بینکر نے اسے پیسہ دے رکھا ہے وہ اسے کہے کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام قرضے جو دیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ حکومتوں کو یہ سارے کے سارے مٹی میں دبا دیے گئے ہیں، سڑکیں بنائی گئی ہیں، فوارے لگائے گئے ہیں، ڈیکوریشن کی گئی ہے، پروڈکشن کہیں سے کچھ نہیں ہے، تو یہ قرضے اور ان کا سود کہاں سے واپس ہوگا؟ تو پھر وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کرو اور اس کے لیے فلاں چیز اور فلاں ماہرین فلاں جگہ سے آنے چاہیے۔ تو اب بتائیے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ اختیار اس کے پاس ہے نہیں، پیسہ اس ضلعی حکومت نے براہ راست اس سے لیا ہوا ہے۔ اگر وہ حکومت کوئی مداخلت کرنے والی بات کرے تو وہ جو قرض کھایا وہ یہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو درمیان میں، ایک طرف ہو جاؤ، اس نے ہم سے قرض لے رکھا ہے، ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، جب اس نے قرض لیا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے وہ جو جنہیں رہنما کہنا چاہیے سیاسی رہنما، انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ضلعی حکومتیں نہیں در حقیقت یہ ڈسٹرکٹ سٹیٹس ہیں، اور اس طریقے سے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو ختم کر چکے ہیں۔ یہ تو صرف یوں کہنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پر، عام لوگوں کی ذہنی سطح تک منظر عام پر آنے میں شاید ایک سال یا دو سال لگ جائیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے وہی وہ جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ سرمایہ کو پھیلا لینے کا عمل، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سود، کہ وہ جو قرض ہے ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ وہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں پہلے وفاقی سطح پر عذابی سلب کی، پھر اس کے بعد ضلعی حکومتوں کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے سر پر بھی قرضے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میکرو لیول پر یا اجتماعی سطح پر یہ شکنجہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فٹ ہوا ہے، اور گلوبل لیول پر یہ شکنجہ جو ہے ڈبلیو ٹی او کی صورت میں کس طریقے سے اب پوری دنیا پر فٹ ہو رہا ہے، اور وہ جو انٹرنیشنل منی ماسٹرز ہیں ان کی ایک خاص ارینجمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک میں ان کے مقاصد جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کی خواہش کے مطابق پورے ہوتے رہیں، وہاں وہ فوج کو کبھی ٹیک اوور کرنے نہیں دیتے، تاکہ جمہوریت کی مقدس گائے کا تقدس جو ہے برقرار رکھا جا سکے، اسے ایک اعلیٰ قدر کے طور پر باقی رکھا جائے، اس لیے کہ ہے تو جمہوریت بھی بینکر کا کھیل، اسے بھی وہ بچا کر رکھنا چاہتا۔ البتہ جن ممالک میں جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کے من چاہے انداز میں یا اس رفتار میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، وہاں پھر وہ اس جابت قوت کو جسے فوج کہتے ہیں اسے وہ لے آتے اور جمہوری حکومتوں کو نکال کر ایک طرف کر دیتے ہیں، اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے قوانین بنوا کر اپنے وہ فوری مقاصد حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت کو تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کا، اس کے ذریعے سے تو انہوں نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے، چنانچہ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو واپس لے آتے ہیں۔ اب یہی وہ کھیل ہے جو اصل میں خاص طور پر اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے، اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی اصل میں کچھ وجوہات ہیں، وہ یہاں تو اب ڈسکس نہیں کی جا سکتی، وقت بھی اتنا نہیں، لیکن یہ کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت 7 ٹریلین کی اکانومی کا وہ جن جو مانس گند پکارتا ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی جان کس طوطے میں ہے؟ میں امریکی حکومت کے نظام زر کی بات کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھ لیجئے تو ورلڈ ویو جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ امریکی حکومت کے بارے میں یہ بات سن کر اکثر حضرات کو حیرانی ہوگی کہ امریکی حکومت $1 کا نوٹ چھاپنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی۔ یہ اختیار ایک ایسے ادارے کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں میکرو اکنامکس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ اے برانچ آف امریکن گورنمنٹ. سات ممبروں پر جنہیں گورنر کہا جاتا ہے مشتمل ایک بورڈ ہے جسے فیڈ کہا جاتا ہے, فیڈرل ریزرو سسٹم. اس کے دو ممبرس ہیں جنہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ منتخب کرتا ہے, باقی لوگ جو ہیں اس کے وہ در حقیقت پرائیویٹ بینکر ہیں. یہ وہ ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو وہ آرڈر دے سکتا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر چھاپ کر دے دو. ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو امریکن حکومت اس چیز کا آرڈر نہیں دے سکتی. امریکن حکومت کو جب روپے کی ضرورت پڑتی ہے, ڈالر, تو وہ کانگریس کی منظوری لے کر بانڈ چھاپتے ہیں, ٹریجری بلز یا ٹریجری بانڈ, اور ہر سوموار کو یہ بانڈ جو ہیں آکشن کیے جاتے ہیں تاکہ امریکی حکومت اپنے اخراجات پورے کر سکے. ان بانڈ کو کوئی بھی خرید سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ ان بانڈ کو فیڈ خریدتا ہے, اور جتنے وہ بانڈ خریدنا چاہتا ہے اتنے ڈالر پرنٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے. وہ ڈالر فیڈ کو مل جاتے ہیں, فیڈ ان کے عوض وہ بانڈ خریدتا ہے. بانڈ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, بانڈ یا ٹریجری بل جو ہے یہ اصل میں ایک قرضہ ہے, حکومت قرض لیتی ہے. بانڈ فیڈ کے پاس آ جاتے ہیں, روپیہ جو ہے امریکن حکومت کے نام پر بینک میں جمع ہو جاتا, اور جس بینک میں وہ روپیہ جمع ہوتا ہے, فرض کیجئے وہ ایک بلین ڈالر جمع ہوا ہے, تو وہی فریکشنل ریزرو جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بینکاری کا ایک مضبوط ستون وہ بھی ہے, وہ ایک ارب ڈالر وہاں جاتے ہی 10 ارب ڈالر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل اور جابرانہ تسلط ہے ڈالر کے اوپر فیڈ کا, اور اس طریقے سے ڈالر کی مقدار کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ یا فیڈ کا چیئرمین, یہ فیڈ کا چیئرمین جو ہے یہ 4 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے, اور اس کے جو گورنرز ہیں ان میں سے ہر گورنر 14 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے, اور چیئرمین کا جو یہ اپائنٹمنٹ ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک صدر کے 2 سال جو ہیں اور اگلے صدر کے 2 سال وہ کور ہوتے ہیں فیڈ کے چیئرمین کی ایک صدارت میں, یعنی وہ ہر طرف وہ انٹروینشن کر سکتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قوت جسے اس وقت دنیا میں سول سپریم پاور سمجھا جا رہا ہے وہ محتاج کس کی ہے؟ وہ ان پرائیویٹ بینکروں کی محتاج ہے. اور اس فیڈ میں 2 یہودی بینک, چیز مینہٹن اور سٹی بینک کے اکثریتی ووٹ ہیں. اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے اس بات کی طرف کہ جنگ وہ چیز ہے جس میں اتنی رفتار سے پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ کسی اور پروجیکٹ میں نہیں ہوتا. تو جنگ لڑنے سے پہلے ہر حکومت جو ہے اپنے فنانس منسٹر سے یہ ضرور پوچھتی ہے کہ ہمارے فنانس کی صورتحال کیا ہے, کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں, یہ جنگ ہم نے کرنی ہے, ہمیں کتنے اخراجات جو درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے. اس کے بغیر کوئی حکومت جنگ لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی. تو اب ذرا سوچئے کہ جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں, افغانستان پر جو چڑھائی ہوئی, عراق پر جو چڑھائی ہوئی, اور شاید کسی اور کی باری بھی اب آنے والی ہے, تو ان کے لیے سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فیڈ یہ چاہے کہ یہ جنگیں نہ ہوں اور اس کے باوجود امریکن حکومت یہ جنگیں لڑ لے؟ کھربوں ڈالر کا جو ہے بجٹ وہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے. تو کیا دوسرے لفظوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگیں در حقیقت فیڈ نے کروائی؟ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے 6 یا 8 مہینے پہلے سے امریکن اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی آ رہی ہے. آج اس بات کو 4 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے. پچھلے 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت انٹرنیشنل کرنسیز کے مقابلے میں 30% سے زیادہ گر چکی ہے. سود کا ریٹ گرتے گرتے 0 اور 1% کے درمیان آ گیا ہے امریکہ میں. اب اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ فیڈ جو ہے وہ ڈالر کی سپلائی کو محدود کر دے تاکہ ڈالر کو سہارا مل سکے, جو پہلے ہی بے قیمت ہوتا چلا جا رہا ہے اسے سہارا مل سکے. لیکن فیڈ کیا کر رہا ہے؟ ان جنگوں کے ذریعے سے وہ سپلائی آف ڈالر کو اور بڑھا رہا ہے, اس میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. ریسیشن جو ہے 4 سال سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی, اور پھر عین اس موقع پر چائنا سے کنزیومر گوڈز کا ایک سیلاب ہے جس نے امریکہ کا اور کینیڈا کا اور یورپین مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے. کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ یقیناً اتفاق نہیں ہے. آج سے 12 سال پہلے یا 13 سال پہلے یہودی چائنا میں 350 یا 400 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری اس وقت کر چکے تھے, اور اس کے بعد یہ جتنی بھی ملٹی نیشنلز جرمنی اور جاپان اور دوسرے یورپین ممالک سے اٹھ کر چائنا میں چلی گئی ہیں, ان کے پیچھے سرمایہ کس کا ہے؟ یہ کارپوریٹائزیشن کا نقاب جو ہے, اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بہت سی اور بھی حقیقتیں کھل جاتی ہیں. یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھی گئی تھی. اب یہودی اصل میں اپنے مقاصد کے لیے, اگر ان کے پروٹوکول پڑھے جائیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں تقریباً 98% یا 99% کامیاب ہو چکے ہیں, اور اس وقت جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہی جس کی اکانومی دنیا میں سب سے بڑی, 7 ٹریلین کی اکانومی, ویٹو کی پاور اس کے پاس, اور وار مشین اس کی سب سے زیادہ اکوپڈ اور لیٹسٹ, وہی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس لیے محسوس یوں ہوتا ہے کہ اب اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے, اور یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے کہ اب ریسیشن سے اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا, یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کی جا چکی تھی. اگر دنیا کی یہ قوت جسے ہم سول سپریم پاور آج کل سمجھ رہے ہیں اور جو ساری دنیا میں دندناتی پھر رہی ہے, اگر اس کی قوت جو ہے وہ کچھ بینکروں کے ہاتھ میں ہے, تو پھر باقی تمام دنیا جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ کر لیجئے, کچھ مشکل نہیں ہے. یہ بینک جو ہیں, ان کے جو مختلف نام رکھے گئے ہیں, ان کے ذریعے سے محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ شاید یہ قومی ادارے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ 15ویں صدی میں غالباً یا 16ویں صدی کے آغاز میں جب بینک آف انگلینڈ بنا ہے تو یہ بالکل پرائیویٹ بینک تھا. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کر دوں کہ یہ فیڈ جو ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ڈالر وہ چھاپ سکتا ہے, یہ پرائیویٹ بینکر کے پاس یہ اختیار آیا کہاں سے؟ حکومت نے یہ اختیار کیوں دے دیا انہیں؟ تو صورتحال اصل میں یہ ہے 11ویں اور 12ویں صدی کے قریب یہ جو سراف ہوتے تھے سونار, ان کی ساکھ اتنی اچھی تھی کہ لوگ اپنا سونا امانتاً ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے, اور یہ سراف اس سونے کے بدلے ایک رسید جو ہوتی تھی اس کو مالک کو وہ جاری کر دیتے. وہ مالک جب چاہتا آ کر وہ رسید دکھاتا اور اپنا سونا لے لیتا. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان سرافوں نے نوٹ یہ کیا کہ اکثر لوگ کئی سال اپنا سونا لینے کے لیے واپس نہیں آتے. ہو کیا رہا تھا کہ لوگوں نے سناروں کی ان رسیدوں کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار اور تجارت جو تھی اس میں آسانی پیدا کر لی. کون سونا اٹھا کر لائے اور لے جائے؟ ان رسیدوں کے ذریعے سے کاروبار شروع ہو گیا. جب ان سناروں نے, جنہیں منی چینجز بھی کہا جاتا ہے, یہ بات دیکھی تو انہوں نے جو سونا ان کے پاس ہوتا تھا, جو کئی سال اسے کلیم نہیں کیا جاتا تھا, اس کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کو سود پر دینا شروع کر دیا. پھر کچھ اور وقت گزرا تو ان کے حرص اور لالچ نے انہیں ایک اور راستہ سجھایا. وہ یہ کہ فرض کیجئے ایک صاحب نے 1 کلو سونا ایک سونار کے پاس رکھا ہے اور اسے ایک رسید لے لی ہے 1 کلو سونے کی, تو صاحب کا تجربے نے سونار کو یہ بات بتائی کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگ جنہوں نے میرے پاس سونا رکھا لینے نہیں آئیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک رسید تو سونے کے اصل مالک کو جاری کی اور اس کے علاوہ 8-10 رسیدیں مختلف لوگوں کو سود پر جاری کر دی. وہ اصل میں جعلی رسیدیں تھیں. پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا. جس کی جتنی ساکھ تھی اس نے اسی اعتبار سے وہ رسیدیں چھاپ چھاپ کر چلانی شروع کر دی. اس کے بعد پھر حکومتوں کو جب یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو نرا فراڈ ہے, اس کا کچھ کیا جانا چاہیے, تو پھر ان منی چینجرز اور امریکہ کی حکومت کے درمیان یوں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹسل ہوئی ہے, بڑی کشمکش ہوئی ہے. اور یہ جو لنکن کو قتل کروایا گیا, جیکسن کو قتل کروایا گیا, اس کے بارے میں شواہد دستیاب ہیں کہ اصل میں ان قاتلوں کو فنانس کرنے والے بینکر تھے. اور لنکن کے زمانے میں تو یہ بات بہت زیادہ, وہ جو جنگ ہوئی اس زمانے میں لنکن کے پاس اپنے سپاہیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اس نے جب منی چینجر سے رابطہ کیا تو انہوں نے غالباً 36% سود کا مطالبہ کیا. اس پر لنکن نے پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا تم کانگریس سے کہو, اگر بانڈ چھاپ سکتی ہے کانگریس تو وہ یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ ڈالر کا بل چھاپے وہ. उसने कहा क्या वो चल जाएगा मेरा छापा हुआ, वो जो डॉलर का नोट है। तो उसके दोस्त, उसका नाम डिक था, गालबन कर्नल डिक, उसने कहा हाँ क्यों नहीं चलेगा, हुकूमत जो उसके पीछे है। तो लिंकन ने यही किया, वो करेंसी जो उस वक्त छाती गई थी उसका नाम जो था बाद में ग्रीन बैक डॉलर्स, वो पड़ गया। और उसको इन मनी चेंजरों ने फिर इस तरीके से फेल किया कि उन्होंने ये पाबंदी लगा दी कि सूद की अदायगी के लिए वो कर्जे जो हुकूमत ने या दूसरे लोगों ने पहले से ले रखे हैं, और इसी तरीके से इम्पोर्ट की अदायगी में उसके ऊपर 180% सरचार्ज लगाया जाएगा। इस तरीके से फिर उन्होंने इस हुकूमत को मजबूर कर लिया कि वो बैंक ऑफ अमेरिका उसके क्याम का ऐलान करे। हुकूमत भी चाहती थी कि बैंक बने, लेकिन हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि इसके ऊपर सारा इख्तियार बैंकरों का हो। चुनाचे फिर ये बैंक ऑफ अमेरिका जो बना है, इसमें हुकूमत के भी कुछ शेयर थे लेकिन ज्यादातर शेयर प्राइवेट बैंकर के थे, और बैंकर उसके बाद जब तक ये फेड नहीं बना है पिछली सदी में, उस वक्त तक मुसलसल अमरीकी सदर जो थे उनके साथ इन मनी चेंजर्स की टसल जो है वो चलती रही। बिल आखिर फिर ये हुआ पिछली सदी में कि ये फेड का जो कानून था, ये बिल जो था, ये कांग्रेस ने पास कर दिया, और उसके बाद ये रुपया जारी करने का, करेंसी के इजरा का कंट्रोल जो था मुकम्मल तौर पर हुकूमत के जो शेयर थे इसमें से वो खत्म हो गए, और ये फिर इन प्राइवेट बैंकर के पास आ गया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया में असल में खेल क्या खेला जा रहा है, कौन है जो इस दुनिया के हकीकी आका बने हुए हैं, वो कौन है जिन्होंने इस कुर्रे अर्थ पर रहने वाले इंसानों को अल्लाह ताला की रबूबियत, उसकी अलूहियत और उसकी हाकमियत से निकालकर अपनी रबूबियत और अपनी हाकमियत में जकड़ लिया, किस तरीके से कदरें तब्दील कर दी गई हैं, किस तरीके से जहन बदल दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया, इनको खरीद लेना तो बात ही कोई नहीं, जब हुकूमतें और फौज और बादशाह जो है